وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شام کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کرنے والے جریدے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر نے اسلامی ممالک کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام اور عراق کے مختلف حصوں پر قابض شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی طرف سے منگل کو انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں یرغمال بنائے گئے 2 جاپانی شہریوں کی رہائی کے لیے ان کے ملک سے $20 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور بین الاقوامی ادارہ محنت ILO کا کہنا ہے کہ آئندہ 5 سال میں عالمی سطح پر بے روزگاری میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اور عالمی مالیاتی فنڈ نے سن 2015 کے لیے اپنی معاشی پیشین گوئی میں ترمیم کی ہے۔ اور صدر براک اوباما منگل کی شام کو یعنی آج کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے فرانسیسی جریدے میں توہین امیز خاکوں کی اشاعت کی ایک مرتبہ پھر سختی سے مذمت کی ہے اور اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو ایک خط میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو سے کہا جائے کہ وہ اپنی اشاعت پر معافی مانگے اور اسلام کے نام پر جنونی کاروائیوں کو مجرمانہ قرار دیا جائے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے فرانسیسی جریدے میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کی ایک مرتبہ پھر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں اور تہذیبوں میں تفریق کی ایک کوشش ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل کو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ توہین آمیز خاکے کی اشاعت پر فرانسیسی جریدے سے معافی طلب کرنے کے لیے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان آزادی اظہار پر یقین رکھتا ہے لیکن اسے لوگوں کے جذبات اور مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اس وقت لوگوں میں ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے اپنے ممالک تک لوگوں کو محدود رکھا جائے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مذاہب کا احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں ہوگا، اس وقت دہشت گرد ہی فائدہ اٹھائیں گے، افراتفری ہوگی۔
واضح ہے کہ فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کے شمارے میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کے بعد پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی نے مذمتی قراردادیں منظور کی تھیں، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین نے بھی توہین آمیز خاکے کی اشاعت کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی۔ گزشتہ جمعے کو ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ کراچی میں ہونے والے ایک مظاہرے میں مشتعل افراد اور پولیس کے درمیان جھڑپ میں فرانسیسی خبر رساں ادارے کے فوٹوگرافر سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ فرانسیسی جریدہ چارلی ایبڈو اس سے قبل بھی پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کر چکا ہے، جس پر اسے تنقید اور سنگین نتائج کی دھمکیوں کا سامنا بھی رہا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے مستقبل میں پیٹرول کے بحران سے بچنے کے لیے محکمہ جاتی تبدیلیوں کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اس بحران کی چھان بین کرنے والی 2 رکنی کمیٹی نے پاکستان میں تیل اور گیس کی ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کو ملک میں پیٹرول کی شدید کمی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں خصوصاً آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیٹرول کا بحران گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے، لیکن حکام کے بقول تیل کی فراہمی میں اضافے کے بعد صورتحال پر قابو پانے میں مدد مل رہی ہے۔ منگل کو بھی جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد سمیت لاہور کے علاوہ مختلف شہروں میں لوگ پیٹرول کے حصول کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ شہری اس ساری صورتحال پر خاصے نالاں دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ توانائی کے بحران کے باعث درپیش مشکلات میں اب پیٹرول کی کمیابی اور عدم دستیابی نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں وفاقی دارالحکومت کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود لوگوں نے کچھ یوں رد عمل کا اظہار کیا۔
ذمہ دار تو حکومت ہی ہے، کیونکہ پیسے بھی دو پیٹرول تب بھی نہ ملے۔ پہلے کہتے تھے ذلت کی گیس چھوڑو، عزت کی پیٹرول لو، اب تو عزت کی پیٹرول ہی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات ہوئی، دو تین دن چھٹی بھی کرنی پڑی، تو کالج سے بھی تھوڑا کورس ہے وہ بھی کور نہیں ہو سکتا۔
یہ جو 5-6 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں یہ تو ہوتی ہیں، تو آپ کو پتا ہے پھر کیا بچت ہوتی ہے۔ مطلب پہلے تو گیس کی تھی، گیس کے لیے کبھی کبھی ہم رات کو 2 بجے تک لائن میں لگے رہتے ہیں، اور گیس ختم ہوئی ہے، ابھی پیٹرول آ گیا، پیٹرول پہ تقریباً پہلے تو ٹھیک تھا لیکن ابھی دیکھ لیں۔
وزیراعظم نواز شریف نے اس بحران کا نوٹس لیتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دیا تھا اور 4 اعلی سرکاری عہدیداروں کو غفلت برتنے کے الزام میں معطل بھی کر دیا تھا۔ منگل کو ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت جاری کی کہ ایسے ٹھوس اقدامات کیے جائیں کہ پیٹرول کی قلت دوبارہ پیدا نہ ہو۔ اجلاس میں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ پیٹرول بحران ملک میں تیل و گیس کے نگران ادارے اوگرا کی بڑی ناکامی ہے، کیونکہ یہی ادارہ پیٹرولیم مصنوعات کے 20 روز کے ذخیرے کی نگرانی کا ذمہ دار ہے، اور طلب اور رصد کے فرق کے بعد تیل کی کمپنیوں کو اس ذخیرے کو یقینی بنانے کے لیے اوگرا نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں قابل ذکر کمی کی جا چکی ہے، اور وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران پیٹرول کی طلب اور رصد میں اچانک پیدا ہونے والے فرق کے باعث پیدا ہوا، جس کی پیش بینی نہیں کی گئی تھی۔ حکام کے بقول 3 روز کے دوران پیٹرول پمپس کو 57 لاکھ لیٹر پیٹرول فراہم کیا گیا، اور آئندہ 12 گھنٹوں میں مزید 18 لاکھ لیٹر سے زائد فراہم کر دیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کے روز اپنی کابینہ کے لیے کی گئی نامزدگیاں توثیق کے لیے پارلیمان کے ایوان زیری میں پیش کی ہیں۔ اشرف غنی کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد یہ نامزدگیاں 4 ماہ کی تاخیر سے کی گئی ہیں، کیونکہ اس کے لیے انہیں اپنے انتخابی حریف عبداللہ عبداللہ، جو اب ان کی مخلوط حکومت میں ان کے شراکت دار ہیں، طویل مذاکرات کرنا پڑے تھے۔ متنازع صدارتی انتخابات کے بعد امریکہ کی ثالثی میں ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے نتیجے میں عبداللہ عبداللہ کو اقتدار میں شریک کیا گیا اور انہیں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ دیا گیا، اور تعیناتیوں میں بھی ان کی شراکت کو یقینی بنایا گیا۔ تاہم حکومت کی قیادت اشرف غنی کر رہے ہیں۔ کابینہ کے لیے صدر اشرف غنی نے 27 نامزدگیوں کی فہرست ایوان زیری میں پیش کرنے سے پہلے قانون سازوں سے خطاب کیا۔ کابینہ میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ جاپان کی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ عسکریت پسند اسلامک اسٹیٹ گروپ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں دھمکی دی گئی ہے کہ اس نے جن 2 جاپانی شہریوں کو اغوا کیا ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جاپان نے اس ویڈیو کے بعد اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس بارے میں سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
منگل کو آن لائن پوسٹ ہونے والی ایک ویڈیو میں ایک سیاہ نقاب پوش برطانوی انگریزی لہجے میں یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اس کے گروپ کو $200 ملین بطور تاوان ادا نہ کیے گئے تو اغوا ہونے والے 2 جاپانی شہریوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں 2 جاپانیوں کے ہمراہ ایک شخص چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، اور اس نے نارنجی رنگ کا جمپ سوٹ پہنا ہوا ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر 72 گھنٹوں کے اندر جاپان نے یہ رقم ادا نہ کی تو یہ چاقو ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے ان دنوں مشرق وسطی کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے چند گھنٹوں بعد عسکریت پسندوں کے اس مطالبے کو ماننے سے سختی سے انکار کر دیا۔ یروشلم میں اخباری نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مسٹر آبے کہہ رہے ہیں کہ 2 جاپانی مغویوں کی رہائی کے عوض تاوان کا مطالبہ نہ قابل معافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان دہشت گردی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ مسٹر آبے نے ہفتے کے روز قاہرہ میں کہا تھا کہ جاپان ان ملکوں کو $200 ملین کی امداد دے گا جو عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ آزما ہیں۔ واضح رہے کہ یہ اتنی ہی رقم ہے جو جاپانی مغویوں کو رہا کرنے کے عوض بطور تاوان مانگی جا رہی ہے۔ نامہ نگاروں نے مسٹر آبے سے بار بار یہ سوال کیا کہ کیا جاپان اغوا کرنے والوں سے کسی قسم کے مذاکرات کر رہا ہے یا وہ تاوان کی رقم ادا کرے گا۔ تاہم مسٹر آبے نے ان سوالات کا واضح طور پر نفی میں جواب دینے سے گریز کیا۔ جن دو جاپانیوں کو اغوا کیا گیا ہے ان کے نام ہیں کینجی گوتو اور ہارو نا یوکاوا۔ جاپان اس اتحاد میں شامل نہیں ہے جو شام اور عراق میں باغیوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ یاد رہے کہ سن 2013 میں الجزائر کے گیس پلانٹ پر اسلامی عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں جاپانی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر باراک اوباما منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور توقع ہے کہ سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں وہ اپنے دیگر امور کے علاوہ امریکی اقتصادی امور پر بھی زور دیں گے۔ وہ پہلے ہی اپنی انتظامیہ کی طرف سے امریکی صنعتوں کے فروغ اور اعلی تعلیم تک رسائی کے منصوبوں کا ایک جائزہ عوام تک اپنے پیغام میں پہنچا چکے ہیں۔ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے چند ہفتے قبل ہی انہوں نے سال 2014 میں ہونے والی پیش رفت کے تناظر میں آئندہ سال کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اس بارے میں ارو پانڈے کی رپورٹ، تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
صدر نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے ہفتوں قبل ہی مختلف ریاستوں کا دورہ کر کے اپنے آئندہ کے منصوبوں کا جائزہ پیش کیا۔ وہ 2014 میں کی گئی پیش رفت پر نظر ڈالتے ہوئے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کالج بھیجنے میں مدد کرنے پر بھی بیان دیا۔
In December, our business has created 240,000 new jobs. Our unemployment rate fell to 5.6%, which is the lowest.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں 2,40,000 روزگار پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں 5.6% کمی ہوئی، جو گزشتہ 6.5 برسوں میں سب سے کم ترین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1990 کے بعد سے 2014 میں روزگار کے سب سے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ صدر اوباما نے 9 جنوری کو ٹینیسی میں ایک تقریب کے دوران یہ بیان دیا، جہاں انہوں نے اہل طالب علموں کے لیے کمیونٹی کالجز میں 2 سال کے لیے مفت پڑھائی کا بھی اعلان کیا۔ اس سے کچھ دن پہلے اسٹیٹ آف دی یونین کے ایک جائزہ دورے میں صدر اوباما نے میشیگن میں فورڈ فیکٹری میں خطاب کیا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی معیشت کی بحالی حقیقی ہے اور یہ ملکی آٹو انڈسٹری میں پیش رفت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
لاسٹ ایئر امریکن آٹو ورکرز ٹرنڈ آؤٹ کارز فاسٹر دین اینی ایئر سنس 2005۔
گزشتہ سال امریکی آٹو ورکروں نے 2005 کے بعد سب سے زیادہ تیز رفتاری سے موٹر گاڑیاں تیار کی۔ فورڈ میکسیکو سے روزگار کے مواقع لے کر یہاں آیا اور ملک بھر میں 24,000 روزگار کے نئے مواقع بحال کیے۔ اس کے باوجود کہ یہ سال بین الاقوامی چیلنجوں سے بھرپور تھا، مثلاً اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی سے لے کر مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا، صدر اوباما امریکہ کے متوسط طبقے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صدر اوباما کے سابق مشیر لیری کوپ، جو سینٹر فار امریکن پروگرس سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امریکہ کے لیڈر اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ملکی امور پر توجہ مرکوز کریں۔ ان کے الفاظ ہیں،
I think he recognized that, you know, we got to get strong at home before we can be strong in the world. And
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمیں دنیا میں طاقتور ہونے سے قبل ملک کے اندر مضبوط ہونا ہوگا، اور بنیادی طور پر ہمارا راستہ ناہموار ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والی کانگریس میں صدر کی تجاویز، یعنی مینوفیکچرنگ ہب تعمیر کیے جائیں، براڈ بینڈ کی رسائی کو بڑھایا جائے اور مفت ٹیوشن کی پیشکش، ان کو مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر ان پروگراموں پر مزید اخراجات کے لیے قانون سازوں کے دستخط درکار ہوں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کی رات اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں توقع ہے کہ صدر باراک اوباما کی توجہ سائبر سیکیورٹی اور پرائیویسی کے متعدد نئے منصوبوں پر مرکوز رہے گی، جن کا اعلان حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے کیا۔ ان اقدامات کا تقاضا ہے کہ وفاقی حکومت اور نجی کمپنیوں کے درمیان اطلاعات کا زیادہ تبادلہ کیا جائے اور بڑے پیمانے پر ہیکنگ کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کے نئے اقدامات کیے جائیں۔ اس بارے میں ڈاگ برنٹ کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
وائٹ ہاؤس میں کانگریسی لیڈروں کے ساتھ ایک حالیہ میٹنگ میں صدر اوباما نے کہا تھا کہ دونوں فریق سائبر سیکیورٹی مضبوط بنانے پر متفق ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں سونی پکچرز پر حالیہ حملہ اور اسلامک اسٹیٹ گروپ کے حامیوں کی جانب سے پینٹاگون کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کے حالیہ واقعات عمل کی ضرورت کو نمایاں کرتے ہیں.
It just goes to show how much more work we need to do, both public and private sector.
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اور نجی شعبے دونوں کو کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سائبر سیکیورٹی مضبوط ہو, خاندانی بینک اکاؤنٹ محفوظ رہیں اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا عام زیریں ڈھانچہ محفوظ ہے. اگرچہ امریکی حکومت کے کمپیوٹر کے نظام عام طور پر بہت محفوظ ہوتے ہیں, مگر یہی بات بہت سے نجی کمپیوٹر نیٹ ورکس کے لیے نہیں کہی جا سکتی. یہ کہنا ہے ڈیلی بیسٹ کے سینئر نامہ نگار شین ہیرس کا. وہ کہتی ہیں اس میں ہر طرح کا ڈیٹا, بینکوں اور قرضوں کے ریکارڈ سے لے کر ای میل رابطوں اور ملکی الیکٹرک گرڈ کے کنٹرول تک سب شامل ہے.
We don't regulate internet security the way we regulate safety at, you know, chemical plants.
Internet security کو اس طرح پابند نہیں رکھتے جس طرح ہم کیمیکل پلانٹس اور خوراک بنانے والی تنصیبات کو چلاتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے, ہمیں کرنا چاہیے مگر ہم فی الوقت ایسا نہیں کر رہے. مجموعی طور پر وائٹ ہاؤس نے سائبر جرائم سے نمٹنے اور پرائیویسی مضبوط بنانے کے لیے تین الگ الگ اقدامات کیے ہیں. پہلا ذاتی ڈیٹا کی حفاظت اور نوٹیفیکیشن کا ایکٹ ہے جس کے تحت کمپنیوں کو ان کی نجی اطلاعات ہیک ہونے یا چرائے جانے کی صورت میں اپنے گاہکوں کو 30 دن کے اندر اندر مطلع کرنا ہوگا. ایک اور تجویز یہ ہے کہ نجی کارپوریشنوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وفاقی ادارے کے ساتھ رضاکارانہ طور پر خاص معلومات کا تبادلہ کریں. مگر سینٹر فار ڈیموکریسی اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک سینئر کونسل ہارلی گائیگر کہتے ہیں کہ اس اقدام سے واقعتاً صارفین کی نجی معلومات کی حفاظت ختم ہو جائے گی اور لوگوں کو عدالت تک رسائی بھی نہیں رہے گی.
Where the administration's proposal leaves gaps is in privacy policies, that it actually relies rather heavily
مجوزہ انتظامات میں خلا پرائیویسی پالیسیوں میں ہے. اس کا زیادہ تر انحصار پرائیویسی کے طریقہ کار پر ہے جو ابھی ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا. قانون کے تحت ان کا تحریر کرنا ضروری ہوگا, مگر چونکہ ابھی ان کی تشکیل نہیں ہوئی اس لیے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ آیا وہ واقعی مؤثر رہیں گے یا نہیں. سائبر جرنلسٹ ہیرس کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما کا خاندانی بینک اکاؤنٹ محفوظ بنانے کی جانب حوالہ ہو سکتا ہے ان مجوزہ اقدامات کے حق میں سب سے مضبوط نقطہ ہو. معلومات چرائے جانے کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ تبدیل کرنا بہت آسان ہے, مگر تب کیا ہو اگر کوئی آپ کا چیکنگ اکاؤنٹ ہیک کر لے اور ایک صبح آپ کو اچانک پتا چلے کہ آپ کا اکاؤنٹ صفر ہو گیا ہے. اگر ایسا کچھ ہونے لگا اور ایسا ملک میں بعض کاروباری کمپنیوں کے ساتھ ہو چکا ہے تو تب آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں میں اس بارے میں تشویش پائی جائے گی جو عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ امریکی قانون ساز ان اقدامات کی منظوری دینے کے لیے عام لوگوں کا کتنا دباؤ محسوس کرتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی صدر باراک اوباما منگل کی رات سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی کریں گے جس کی تاریخی اور قومی اہمیت کیا ہے اور اسے ملک آئین میں کیا مقام حاصل ہے, اس بارے میں نیلوفر مغل نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, سماعت فرمائیے.
The time has come to proceed toward a great new challenge. The state of our union is the strongest it has ever been.
For the first time in 2 decades, Osama bin Laden is not a threat to this country.
اسٹیٹ آف دی یونین سالانہ خطاب ہوتا ہے جسے امریکہ کا صدر پیش کرتا ہے. اس خطاب میں نہ صرف ملک کی موجودہ صورتحال پر بات کی جاتی ہے بلکہ صدر کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے دستوری ایجنڈے اور قومی ترجیحات کی وضاحت کر سکے جس کے لیے اسے کانگریس سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اسے امریکہ کے آئین میں ایک خاص مقام حاصل ہے. امریکہ کے آئین کے آرٹیکل 2 کے سیکشن 3 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر شک درج ہے جس میں صدر سے کہا گیا ہے, آئین کی روح سے صدر کو کانگریس کے ساتھ ایسے اقدامات کی سفارش کرنی چاہیے جو صدر کے خیال میں اہم اور ناگزیر ہیں. روایتی طور پر صدر ہر سال جنوری کے آخر میں اور فروری کے شروع میں اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے امریکی صدور نے سالانہ ایجنڈے پر خطاب نہیں کیا، ان میں سے کچھ نے صرف رپورٹیں ہی پیش کی ہیں۔ پہلے پہل یہ خطاب ریڈیو پر دیا جاتا تھا، جسے کچھ لوگ سنتے تھے اور کچھ بے خبر رہتے تھے، مگر اب ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی آمد سے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں ہر عمر کے لوگ بڑی تیاری اور بڑی بے چینی کے ساتھ اس خطاب کے منتظر ہوتے ہیں۔ پہلے پہل یہ خطاب دن کے وقت دیا جاتا تھا، مگر اب اس کے لیے رات کے 9 بجے کے بعد کا وقت مقرر کیا گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ اسٹیٹ آف دی یونین کی اصطلاح سب سے پہلے 1934 میں استعمال کی گئی۔ صدر فرینکلن روزویلٹ نے پہلے اس جملے کا استعمال کیا، پھر سن 1947 کے بعد سے اسے مستقل طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی اس روایت کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ جارج واشنگٹن نے 18 جنوری 1780 میں نیو یارک میں کانگریس کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پہلا باقاعدہ سالانہ خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد امریکی دارالحکومت میں خطاب کیا۔ سن 1801 میں تھامس جیفرسن نے خود خطاب دینے کی روایت کو ختم کر کے لکھی ہوئی رپورٹ کانگریس کو بھیجی، جہاں پر ایک کلرک اس خطاب کو پڑھتا تھا۔
مائی لارڈز اینڈ ممبرز آف دی ہاؤس آف کامنز،
سن 1913 تک یہ روایت برقرار رہی۔ اس کے بعد وڈرو ولسن نے تنازعات کے باوجود اس روایت کو ایک بار پھر زندہ کیا، تاہم اس حکم کے ساتھ کچھ استثنا بھی موجود ہے۔ 20ویں صدی کے نصف حصے کے بعد لکھے ہوئے خطاب ہی کانگریس بھیجے جاتے تھے، مگر اس کے بعد ایک بار پھر سے اس روایت کو زندہ کیا گیا۔ صدر جان ایف کینیڈی نے 14 جنوری 1963 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا۔
مسٹر سپیکر، ممبرز آف دی 88th کانگریس، آئی کنگریچولیٹ یو آل ناٹ میرلی آن یور الیکٹورل وکٹری بٹ آن یور سلیکٹڈ رول ان ہسٹری۔ فار یو اینڈ آئی ہیو پریویلیج ٹو سرو دی گریٹ ریپبلک ان واٹ کڈ بی دی موسٹ ڈیسائسو ڈیکیڈ۔
صدر جانسن لینڈن نے 1964 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا۔
I will be brief, for our time is necessarily short and our agenda is already long. Last year's congressional session was the longest in peacetime history. And with that foundation, let us work together to make this year's session the best in the nation's history.
صدر جیمی کارٹر نے 1980 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا۔
The 1980s have been born in turmoil, strife and change. This is a time of challenge to our interests and our values, and it's a time that tests our wisdom and our skills. At this time in Iran, 50 Americans are still held captive, innocent victims of terrorism and anarchy.
اور صدر رونلڈ ریگن نے 26 جنوری 1982 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب دیا۔
Today marks my first State of the Union address to you, a constitutional duty as old as our republic itself. President Washington began this tradition in 1790.
اور صدر کلنٹن نے 1994 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا۔
If we do that, we will return over and over again to the principle that if we simply give ordinary people responsibility for the future of our country. Well,
we last met in an hour of shock and suffering. In 4 short months, our nation has comforted the victims, begun to rebuild New York and the Pentagon, rallied a great coalition, captured, arrested, and rid the world of thousands of terrorists, destroyed Afghanistan's terrorist training camps, saved the people from starvation, and freed a country from brutal oppression.
اور یہ تھے صدر جارج ڈبلیو بش، جنہوں نے سن 2002 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا۔ اور سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر براک اوباما منگل کی رات 9 بجے کے بعد اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے، جس میں پورے سال کے اہم ایجنڈے پر بات ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ لاکھوں امریکی یہ خطاب براہ راست دیکھیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com. خط آپ کے.
فکر فن میں آج ملاقات کریں گے ایک راک سٹار سے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
I made it obvious that I want you to, so put it on me.
سمیر عباس شاہ, گھر میں ایک بڑے شاعر کے ہوتے ہوئے آپ کا شاعری کے بجائے موسیقی کا رجحان کیسے بچپن کا شوق ہے, اور یہ بھی بتائیے کہ گھر میں کسی نے اس شوق پر کوئی قدغن تو نہیں لگائی؟
جب میں چھوٹا سا تھا, بیسیکلی یہ جو ٹیلنٹ میرا دریافت کی ہے میرے فادر نے کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے یہ سکل ہے نیچرلی کہ یہ سر کو پکڑ لیتا ہے یا سر میں گا لیتا ہے. تو انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے مجھے پھر انکریج کیا اس طرف آنے کو. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب ایسی چیزوں سے روکتے ہیں, لیکن میرے والد صاحب نے مجھے بڑا انکریج کیا اور انہوں نے پش دی مجھے کہ یار تم یہ کرو, کیونکہ وہ خود بھی آرٹسٹ ہیں, تو اس لیے مجھے انہوں نے انکریج ہی کیا. تو میں نے یہ سیکھنا شروع کر دیا باقاعدہ بچپن سے ہی, ٹریننگ لینا شروع کی, پھر میں نے کلاسیکل سیکھنا شروع کیا اور وہ تو میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں. پھر جو ٹرینڈ ہے اور اس کے حساب سے میں نے کافی نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کرائی. میرا جو میوزیکل ورک ہے سارا وہ انوویشن پہ بیس ہے, اور اچھے لیرکس, اچھی کمپوزیشن, اور جو ماڈرن ٹچ کے ساتھ ہونا چاہیے, ماڈرن انسٹرومینٹس کے ساتھ فیوژن, سب کچھ کو انوالو کر کے میں نے جو ہے اپنے گانے تیار کیے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بیسیکلی شام کے بعد ایک غزل ہے, اور جو غزل ان کا گانا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا تھا آج سے ہم 2-4 سال پہلے. جائیں باجا اور تبلہ اس میں بیسیکلی یوز کرتے ہیں, لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو میوزک بن رہا ہے اس میں باجا تبلہ جو ہے اب اس کی انکلوژن نہیں رہی. گلوبل میوزک بن رہا ہے جس کے اندر گلوبلی انسٹرومینٹس کو یوز کیا جاتا ہے. تو میں نے بھی ایک غزل کو ایک نئے رنگ سے گایا ہے, ایک ماڈرن کمپوزیشن کے ساتھ, اور لیرکس تو الحمدللہ ہیں ہی اچھے. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد.
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام.
آپ کس سے موسیقی کی تربیت لے رہے ہیں؟
موسیقی کی تربیت میں نے جو بیسک ٹریننگ لی وہ میں نے غلام شبیر خان صاحب سے لی, جو کہ بڑے اچھے کلاسیکل استاد ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے فادر سے میں نے جو ہے مین ٹریننگ جو ہے ٹیکنیکل اور مین ٹریننگ وہ اپنے فادر سے ہی میں نے لیا, کیونکہ انہوں نے بھی میوزک کو وہ کافی حد تک جانتے تھے, سیکھا بھی ہوا تھا انہوں نے. وہ ایز اے پروفیشنل سنگر تو نہیں آئے لیکن انہوں نے سیکھا ہوا تھا میوزک, تو وہ مجھے کافی گروم کیا ان کی, وہ کیونکہ وہ مجھے سارا کچھ گائیڈ کرتے رہتے تھے. اس کے علاوہ 2-3 استادوں سے, اکیڈمی سے میں سیکھتا رہا ہوں.
اس انٹرویو کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.
لوٹ آئے نا کسی روز وہ آوارہ مزاج, لوٹ آئے نا رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد.
اس وقت پاکستان میں منگل کی شام کے 6:30, بھارت میں 7, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے آئی اے ای اے نے ایٹمی تحفظ کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے. اس اطمینان کا اظہار آئی اے ای اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نے کیا. اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے نے اسلام آباد کی طرف سے اپنی جوہری پروگرام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے آئی اے ای اے کے اعلیٰ عہدیدار ٹیرو ورجورانٹا نے دفتر خارجہ میں پاکستانی حکام سے تفصیلی ملاقات کی, جس میں جوہری پروگرام کے تحفظ کے لیے عالمی ادارے اور پاکستان کے درمیان تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. بیان کے مطابق پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے آئی اے ای اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو بتایا کہ پاکستان اپنے جوہری پروگرام کے تحفظ کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. انہوں نے اس ضمن میں پاکستان کی جانب سے وضع کردہ مربوط نظام سے بھی مہمان شخصیت کو آگاہ کیا. بیان کے مطابق آئی اے ای اے کے اعلیٰ عہدیدار نے جوہری پروگرام کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا. پاکستان کا شمار آئی اے ای اے کے ان رکن ممالک میں ہوتا ہے جنہیں عالمی تنظیم کی طرف سے سب سے زیادہ تکنیکی معاونت فراہم کی جاتی ہے. واضح رہے کہ پاکستان کے جوہری بجلی گھر لگ بھگ 40 سالوں سے آئی اے ای اے کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور حکومت کہہ چکی ہے کہ وہ 2030 تک جوہری بجلی گھروں کی تعمیر سے 8,800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے, جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ طویل المدت منصوبہ بندی کے تحت پاکستان 2050 تک جوہری بجلی گھروں کے ذریعے 40,000 میگا واٹ بجلی حاصل کرنا چاہتا ہے. حال ہی میں چین کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کے کئی جوہری پلانٹ لگانے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا, لیکن ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شہروں کے قریب ایسے پلانٹ لگانے سے کسی بھی ممکنہ حادثے کی صورت میں لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جرمن پولیس نے برلن اور دیگر شہروں میں 13 مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں. ایسا گزشتہ ہفتے 2 افراد کی گرفتاری کے بعد کیا گیا جن پر شبہ تھا کہ وہ داعش کے لیے جنگجو بھرتی کر رہے ہیں. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
جرمن پولیس کے ترجمان استفان ریڈلک نے کہا کہ جن تنصیبات پر چھاپا مارا گیا وہاں کی رہائشی مبینہ طور پر جمعے کو گرفتار کیے گئے 2 افراد کے ساتھی تھے.
Die Durchsuchungen heute schließen sich an die Ermittlungen in der letzten Woche. Wir suchen weitere Beweismittel.
انہوں نے کہا آج کی تلاش گزشتہ ہفتے کی چھان بین کے علاوہ ہے. ہم اب بھی مزید شہادت کی تلاش میں ہیں کہ یہ گروپ جس کے 2 افراد ہم گزشتہ ہفتے پہلے ہی گرفتار کر چکے ہیں شام میں رقوم اور ساز و سامان منتقل کرتا رہا ہے. ڈوئچے ویلے براڈ کاسٹ سروس نے اطلاع دی ہے کہ جن مکانات پر چھاپا مارا گیا ان کی رہائشیوں کو مشتبہ نہیں سمجھا گیا, تاہم کمپیوٹر, ہارڈ ڈرائیو جیسی مختلف چیزیں قبضے میں لے لی گئیں. گزشتہ ماہ فرانس میں دہشت گرد حملوں کے بعد یورپ بھر میں پولیس کو چوکس کر دیا گیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یورپ میں حالیہ دنوں میں جرید شارلی ابدو کے صدر دفاتر پر حملے اور اس کے بعد جریدے میں خاکو کی اشاعت اور رد عمل میں دنیا بھر میں مظاہروں کا آغاز, اس تناظر میں یورپ اور امریکہ میں سیکیورٹی کے ضمن میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور صورتحال کیا ہے, ہمارے تجزیہ کاروں نے پروگرام ان دی نیوز میں میزبان بہجت جیلانی سے بات کی. لندن سے ایڈیٹر اور تجزیہ کار منظر وسیم یورپ کی صورتحال کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں,
یہاں پر سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ یہ جو روز بروز خبریں ایسی آ رہی ہیں, اوپر سے میڈیا کی کوریج ایسی ہے کہ دو قسم کے پرابلمز یہاں شروع ہو چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی واقعی ہی فیل کرتے ہیں یہاں پر لوگ, پریشان ہیں اس سے. بے شک کہ فرانس کا جو واقعہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور سچ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ میڈیا کے اندر اتنی اسٹرانگ کوریج ہے کہ لوگ جو انڈیجنس یہاں کی پاپولیشن ہے وہ تو پریشان ہے اس سے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے جب جو لوگ جو امیگرینٹس ہیں اسپیشلی اسلامک جن کا بیک گراؤنڈ ہے, جب وہ آفیسز میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ فیل ہوتا ہے وہ اور مزید انسیکیور فیل کرتے ہیں جو مسلم ہیں یہاں پر رہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت کلیئر کٹ سچویشن ہے جو کہ ایک وشیس سرکل قسم کا بنتا جا رہا ہے کہ اسٹریس کا کوئی ایک واقعہ کریٹ ہوتا ہے جس سے کہ لوکل پاپولیشن پریشان ہو جاتی ہے. وہ پریشان ہو کے تو پھر جو انڈیجنس ہیں ان کو, جو امیگرینٹس ہیں مسلم, ان کو پریشان وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر ریڈیکلائزیشن اور بڑھتی ہے, اور اس سے لگتا ہے کہ مزید لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں کے اندر پش کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت سوچے سمجھے اور بہت دھیان سے کوئی نئی پالیسی بنانی پڑے گی. ابھی جس نے پچھلے دنوں بتایا کہ 22 تاریخ کو ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کہ تمام یورپین ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ آ رہے ہیں, پلس کچھ عرب ممالک بھی ہیں. ان کا ایجنڈا بہت کلیئر سا ہے کہ ایک تو اس طرح کی انڈیجنس یورپین سیکیورٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے, جس میں کہ فار ایگزامپل پولیس کی انٹر کنٹری جو کوآپریشن ہے اس کو بڑھایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ اور زیادہ کی جائے, اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی پلان کرنے کے کس طریقے سے آئی ایس آئی کو یا اسلامک اسٹیٹ اس کو کس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے, اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو جو کہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر کریں ایسا. تو بہت سیریس لیا جا رہا ہے اس بات کو, اور اس کے جو لوکل پاپولیشن ہے مسلم امیگرینٹس بھی اور جو انگریز یہاں پر رہتے ہیں اور یورپین جو ہیں وہ سب اس وجہ سے کافی پریشان ہیں اور کافی سیریسلی اور دھیان سے خبریں دیکھی جا رہی ہیں یہاں پر.
ڈاکٹر فاروق اسنات, امریکہ میں 9/11 کے بعد صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے, واضح حکمت عملی بھی سامنے آئی. آپ کے خیال میں یورپ اور مشرق وسطی میں دہشت گردی کی حالیہ کاروائیوں کے تناظر میں امریکہ پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟
امریکہ اور جو یورپین معاشرے ہیں ان میں خاصا فرق ہے, ان کی تاریخ جس وہ لمحے سے گزرے ہیں وہ بھی اس میں بھی بہت فرق ہے. اب یہ جو بہت سے یورپین ممالک ہیں انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہ کالونائز کیا ہوا تھا تاریخ کے ایک دور میں, اور اس لیے ان کو جو غیر شہری ہیں ان کے ملکوں کے ان کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے. امریکہ نے جو کہ اس طرح کلاسیکل سینس میں کسی کو کالونائز نہیں کیا تھا بلکہ وہ ملک ہی امیگرینٹس کا ہے, اس لیے جو بھی وہاں آتا ہے وہ اس کی سوسائٹی میں مرج ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ اور کافی حد تک یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ برابری کی طور پر ڈسکریمنیشن نہ ہو. کچھ ہوتی بھی رہی تاریخ میں لیکن یہ اس شدت کے ساتھ نہیں جس طرح کے یورپ میں ہے. اگر فرانس کی مثال لیجئے تو الجیرین وہاں پہ امیگریٹ تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے, وہ تو پانچ پانچ نسلوں سے شہری ہیں فرانس کے, اور تاریخ کے ایک موڑ پر فرانس نے الجیریا کو صرف اپنی کالونی نہیں بنایا تھا بلکہ انہوں نے الجیریا کو مرج کر لیا تھا ایز پارٹ آف فرانس, تو وہ سٹیزنز ہیں. اگر یہ ڈسکریمنیشن وہاں پہ ہوتی ہے, ان کو جاب نہیں دیتے یا تعلیم کے میدان میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہاں پہ ایک خاصی فرسٹریشن ہے یورپین ممالک میں, تو وہ اس کے ذمہ دار تو فرینچ سوسائٹی ہے یا دوسرے کے ممالک ہیں ان کے معاشرہ ہے, اس لیے کہ یہ جو شدت پسند ہیں یہ وہیں کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ نہیں گئے ہوں گے, یہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں, یہ مارکیٹ میں ہیں, انہیں کے کلچر جو ہے اس کے وہ ان کی انوائرمنٹ بنتا ہے. یہ جو شدت پسندی ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے کوئی تانے بانے کوئی یونیورسل کوئی آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, البتہ کلو ضرور لیے جاتے ہیں اور اب یہ ضرور احساس ضرور ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اگر ویپتی ہو رہی ہے تو چونکہ ہم بھی اسی عقائد کے ماننے والے ہیں تو اس لیے ہم پہ اس بات کا اثر ہوتا ہے. لیکن کہنے کا میرا یہ مطلب ہے
اسپیسیفک ایونٹس جو ہیں وہ اسپیسیفک رد عمل کی بات کرتے ہیں,
انڈیویجول اسپیسیفک ریزنز ہوتے ہیں کی وجہ سے یہ فرسٹریشن بڑھتی ہے اور وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے انٹو امریکہ میں نہیں ہے.
بہچہ چلانی, اردو وی او اے,
واشنگٹن.
عالمی مالیاتی فنڈ نے سن 2015 میں عالمی اقتصادی صورتحال کے بارے میں اپنے سالانہ تخمینے میں کمی کی ہے. تاہم اسے توقع ہے کہ مجموعی طور پر اس سال دنیا کے اقتصادی حالات میں بہتری اور استحکام کی توقع کی جا سکتی ہے. اس بارے میں بل آئٹ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے اعلی ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت کو پیچیدہ اور متضاد مسائل کا سامنا رہے گا. تیل کے گرتے ہوئے نرخ جاپان اور یورپ کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گے. گروپ نے معاشی نمو کی شرح 3.8% سے گھٹا کر 3.5% تک کی پیش گوئی کی ہے. تاہم یہ اضافہ سن 2014 کے مقابلے میں پھر بھی زیادہ ہے. آئی ایم ایف کے چیف اکانومسٹ اولیور بلانچار کہتے ہیں کہ تیل کے نرخوں میں کمی سے عمومی طور پر عالمی معیشت میں بہتری پیدا ہوگی، مگر اس کا فائدہ سبھی ملکوں کو نہیں ہوگا.
On the one hand, major economies are benefiting from the decline in the price of oil.
ایک طرف تیل کے کم نرخوں کا فائدہ مضبوط معیشتوں کو پہنچے گا، مگر دوسری طرف دنیا کے کئی ممالک پر اس کے منفی اثرات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے سرمایہ کاری میں کمی واقع ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ تیل برآمد کرنے والے ممالک مثلاً روس اور نائجیریا اس سے سخت متاثر ہوں گے. آئی ایم ایف کے مطابق امریکہ میں سن 2015 میں معاشی نمو کی شرح 3.5% ہوگی. اکتوبر میں سلسلے میں جو پیش گوئی کی گئی تھی اس سے یہ شرح 0.5% زیادہ ہے. ماہر اقتصادیات بلینچارڈ کا کہنا ہے کہ ڈالر کی شرح مبادلہ میں اضافے سے امریکہ میں اقتصادی بحالی کا عمل سست رہے گا.
At the same time, the depreciation of the euro and of the yen.
اس کے ساتھ ہی یورو اور ین کی شرح مبادلہ میں کمی سے دنیا کی طلب میں اضافہ ہوگا، اور اس کی دنیا کے ان دو اہم خطوں میں بے حد ضرورت ہے. چین کے بارے میں آئی ایم ایف کی نئی پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ چین کی معیشت کی نمو بدستور سست روی کا شکار رہے گی، اور اس سال یہ شرح 6.8% تک متوقع ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مالی کو ایبولا مرض سے پاک ملک قرار دے دیا گیا ہے. اس بارے میں تفصیلات رچرڈ گرین کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی.
مالی کے وزیر صحت عثمان کون نے ایبولا سے متعلق اس بات کا اعلان کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 42 دنوں کی مانیٹرنگ کے بعد کہ ایبولا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز اب سامنے نہیں آ رہے، اور بین الاقوامی حفظان صحت کی ہدایات کے مطابق آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مالی میں 18 جنوری 2015 کو ایبولا وبا کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد ملکی اور غیر ملکی سطح پر مسافروں اور سامان کی خصوصی اسکریننگ نہیں کی جائے گی. میں اس موقع پر جمہوریہ کے صدر کا ان کی فیصلہ کن قیادت پر شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیر صحت عثمان کون جن 42 دنوں کی مانیٹرنگ کی بات کر رہے تھے، وہ عالمی ادارے صحت کی جانب سے ترتیب دیا گیا ایک ٹائم فریم ہے جس دوران کسی وبا کے خاتمے کی نگرانی کی جاتی ہے. ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی نے اس وبا پر قابو پانے کے لیے تیزی سے اقدام کیا. ایبولا کا سب سے پہلا کیس اکتوبر میں سامنے آیا تھا، جو گنی سے تعلق رکھنے والی ایک 2 سالہ بچی میں پایا گیا. ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق مالی میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے. ڈبلیو ایچ او نے گزشتہ ہفتے رپورٹ پیش کی کہ دیگر مغربی افریقی ملکوں گنی، لائبیریا اور سیرالون میں ایبولا کی وبا میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ یہ وبائی بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ وائرس پھیل رہا ہے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
زیمبیا کے سابق صدر مائیکل ساٹا کے اس سال اکتوبر میں انتقال کے بعد زیمبیا کے ووٹر منگل کے روز نئے صدر کے انتخاب کے لیے رائے دہی میں شریک ہو رہے ہیں. صدارت کی دوڑ میں 11 امیدوار شامل ہیں، تاہم مرحوم صدر ساٹا کی پیٹریوٹک فرنٹ جماعت کے وزیر دفاع ایڈگر لونگو اور حزب اختلاف کی جماعت یونائیٹڈ پارٹی فار نیشنل ڈیولپمنٹ کی ہیکینڈے ہیشی لیما کو باقی امیدواروں پر بظاہر سبقت حاصل ہے اور دونوں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. جیتنے والا امیدوار صدر ساٹا کے انتقال کے بعد باقی مدت کے لیے خدمات انجام دے گا. آئندہ صدارتی انتخابات آئندہ سال منعقد ہوں گے. یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثی باغیوں اور حکومت کے فوجی دستوں کے درمیان گزشتہ روز سے جاری جھڑپوں کے بعد جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. لڑائی روکنے کے لیے پیر کو شیعہ باغیوں کے نمائندوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں حکومت کی نمائندگی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ نے کی. اتوار کو جھڑپوں کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب باغیوں کے ایک گروہ نے وزیر اعظم کے قافلے پر اس وقت حملہ کر دیا تھا جب وہ صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد صدارتی محل سے روانہ ہوئے تھے. بین الاقوامی ادارہ محنت آئی ایل او کا کہنا ہے کہ آئندہ پانچ سال میں عالمی سطح پر بے روزگاری میں مزید اضافہ متوقع ہے. آئی ایل او کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور عدم مساوات کی وسیع ہوتی خلیج کئی معاشروں میں شورش کا باعث بن سکتی ہے. آئی ایل او کی طرف سے کی گئی پیشگوئی کے مطابق دنیا بھر میں سن 2019 تک 21.2 کروڑ افراد بے روزگار ہو جائیں گے جبکہ موجودہ بے روزگار افراد کی تعداد 20.10 کروڑ ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. سامعین پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آب و ہوا میں تبدیلیاں عالمی برادری کی معاشی فلاح کے لیے مسلسل خطرہ بن رہی ہیں. اپنے بھارت کے حالیہ دورے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے خبردار کیا ہے کہ ان تبدیلیوں سے دنیا میں پہلے ہی پرتشدد انتشار پیدا ہو رہا ہے. جان کیری کے الفاظ،
It is disrupting commerce, development and economic growth. It's costing farmers crops.
امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے تجارت، ترقی اور معاشی نشوونما میں خلل پیدا ہو رہا ہے. کسانوں کی فصلیں ضائع ہو رہی ہیں، انشورنس کمپنیوں کو ناقابل یقین حد تک بڑی ادائیگیاں کرنی پڑ رہی ہیں، کاروبار کرنے کی لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے پانی، خوراک اور مواقع کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگیں گے.
فائٹنگ ایچ ادر فار واٹر اینڈ سیکنگ فوڈ.
پہلی نظر میں صاف توانائی پر خرچ کا خیال مہنگا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا اس لیے ہے کہ ہم حیاتیاتی ایندھن کے استعمال کی حقیقی قیمت کو کبھی کبھار ہی شمار کرتے ہیں. کم ہی لوگ ہیں جو اس قیمت میں پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہونے والے ہزاروں بچوں اور آلودہ ہوا کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہونے والے بڑوں کو شامل کرتے ہیں، نہ ہی اس میں روز بروز شدت اختیار کرتے طوفانوں سے تباہ ہونے والی ساحلی آبادیوں کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ کئی دوسری جگہوں پر قحط سے مویشی ہلاک ہوتے ہیں، فصلیں خشک ہو جاتی ہیں اور پورے علاقے کی زراعت تباہ ہو جاتی ہے. کوئی بھی ملک تنہا اس مسئلے سے نہیں نمٹ سکتا، کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. نہ ہی اس مسئلے کو آلودگی پیدا کرنے والے بڑے ملک حل کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ کے بقول آج دنیا کے گرین ہاؤس گیس کے اخراج کی نصف سے زیادہ ذمہ داری ترقی پذیر ملکوں پر عائد ہوتی ہے. لیکن امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ضرورت کو فائدے میں تبدیل کرنا بھی ممکن ہے. صاف توانائی کی پیداوار کی طرف پیش رفت سے ملازمتیں پیدا کی جا سکتی ہیں، زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، موسمی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصان میں کمی کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفع بھی کمایا جا سکتا ہے. جان کیری نے مزید کہا کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کئی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ہم وہ تبدیلیاں لے آئیں جو ہمارے سامنے کی ہیں، تو موسمیاتی تبدیلیوں کا حل نکالنا بالکل بھی مشکل نہیں. اسے ایک پائیدار توانائی پالیسی کہا جا سکتا ہے. جان کیری کا کہنا تھا کہ مل جل کر ہم ایک ایسا ماحول قائم کر سکتے ہیں جس میں ہماری کمپنیاں جدید ترین ٹیکنالوجی، آلات، سرمائے اور علم کو صرف بھارت تک نہیں، کئی دیگر ایسے ملکوں تک پہنچا سکتی ہیں جنہیں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس چافری صاحب. امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کی تاریخ خاصی طویل ہے اور اس کے سرخیل ہیں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جنہوں نے 50 اور 60 کے عشرے میں شہری حقوق کے لیے تحریک چلائی، اور 1963 میں ایک زبردست مارچ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کیا جو تاریخ میں مارچ آن واشنگٹن کے نام سے شہرت پا چکا ہے. ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو 4 اپریل 1964 میں اس وقت ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. جب وہ محنت کشوں کے ایک ہڑتال کے سلسلے میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مدد کے لیے وہاں پہنچے۔ امریکہ میں شہری حقوق کی آج کی صورتحال کے بارے میں ہم نے قانون کے ایک پروفیسر، سیٹل میں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طیب محمود سے گفتگو کی، جس کے کچھ حصے اس پروگرام میں پیش کر رہے ہیں۔
جب ہم کہتے ہیں کہ 60s کی سول رائٹس موومنٹ وغیرہ، تو اس کا آخر نتیجہ یہ تھا کہ چار قوانین قائم کیے گئے تھے، سول رائٹس ایکٹ 1964 کا، جس نے رنگ، مذہب، نسل کی بنیاد پہ کسی قسم کے امتیاز پہ پابندی لگائی، پھر ووٹنگ رائٹس ایکٹ تھا 1965 کا، جس نے انہی وجوہات پہ لوگوں کو ووٹ نہ دینے پر پابندی لگائی، اس کے بعد نیشنلٹیز ایکٹ بدلا گیا 65 میں، جس سے امیگریشن پالیسی جو تب تک فوکس تھی یورپین امیگرینٹس پہ، اس کو کھولا گیا دوسروں کے لیے، اور آخر میں فیئر ہاؤسنگ ایکٹ 1968 میں، جس میں پراپرٹی کی رینٹل یا سیل میں کسی اس قسم کے امتیاز رنگ کا یا نسل کا یا مذہب کا یا نیشنل اوریجن کو ختم کیا گیا۔
تو اکثر ان قوانین کے فائدے کیا ہوئے؟
قوانین موجود ہیں اور ان کی وجہ سے بہت فائدے ہوئے ہیں، سیاسی نظام، معاشرتی نظام میں جہاں چیزیں کھڑی تھیں 50 سال پہلے، اس سے بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو ہی یہ چیزیں ہو گئیں تو اس کے اوپر ایک ری ایکشن بھی ہوا، جس کو یہاں بیک لیش بھی کہا جاتا ہے، اور نکسن صاحب کے الیکشن کے بعد سے کئی دفعہ وار آن ڈرگ کے نام پہ، کئی دفعہ اور چیزوں کے نام پہ جو ہے پھر رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں۔ تو اب یہ ہے کہ ترقی بھی ہوئی ہے، لیکن تقریباً ہر فیلڈ میں، چاہے وہ ووٹنگ رائٹس اچھی مثال ہے کہ ابھی تک ووٹ کون ڈالتا ہے، کتنا ڈالا جاتا ہے، کون ریپرزینٹیٹو جو ہے نسلی بنیاد پہ اور آل بنیادوں پہ پارلیمنٹ میں اور کانگریس میں موجود ہیں، تو اس میں کئی چیزوں کی کمی ابھی موجود ہے، اور ابھی گزشتہ چند مہینوں میں جو پولیس کا کے تعلقات خاص طور پہ سیاہ فام باشندوں کے ساتھ، اس کی خبریں سب سامعین نے سنی ہوگی۔ تو ابھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تاریخ میں، یہ ایک لمبے سفر ہوتے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سول رائٹس موومنٹ ایک اہم سنگ میل تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ سڑک ابھی پٹھن ہے، ابھی اس نے آگے اور بہت آگے چلنا ہے کی ضرورت ہے۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض، جسے عرف عام میں شوگر بھی کہا جاتا ہے، بہت عام ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں طبی تحقیق بھی بہت وسیع ہو چکی ہے۔ عام طور پر اس مرض میں مبتلا لوگوں سے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے خون میں شوگر کی سطح بہت کم رکھیں، اور اس کے لیے اپنی خوراک میں پرہیز کے ساتھ ساتھ ادویات کا بھی پابندی سے استعمال کریں۔ لیکن ایک نئی رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا بلڈ شوگر کی سطح پر کنٹرول مریضوں کے لیے خطرات کو کم کر سکتا ہے، جبکہ طبی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا لوگوں کے جلد اس دنیا سے چلے جانے یا طویل عرصے تک صحت کی مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اپنی رپورٹ میں ریلف ڈینین کا ذکر کیا ہے، جو 30 برس سے زیادہ عرصے سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں۔ وہ ہر وقت ایک انسولین پمپ پہنے رہتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
When I became diabetic, it was a very confusing moment in my life.
پہلی مرتبہ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ذیابیطس کا مرض ہو گیا ہے، تو میری زندگی کا یہ بڑا پریشان کن لمحہ تھا۔ میری عمر صرف 30 برس تھی اور یہ مرض اچانک ہی لاحق ہو گیا تھا۔ 1980 کے عشرے کے وسط میں ڈینین ایک مطالعے میں شریک ہوئے جو 7 سال تک جاری رہا۔ ڈینین سمیت مریضوں کی نصف تعداد سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول رکھیں، جبکہ باقی نصف لوگوں کو اس میں تھوڑی چھوٹ دے دی گئی۔ میسیچوسٹس جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر ڈیوڈ نیتھن اور دیگر مریضوں نے 1993 میں ختم ہونے والی اس تحقیق پر 99% عمل کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا خون میں شوگر کی سطح پر انتہائی کنٹرول ذیابیطس سے پیدا ہونے والی ان پیچیدگیوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے جن میں بینائی جانا، گردے خراب ہو جانا، اعصابی نقصان اور دل کے امراض وغیرہ شامل ہیں۔
Tighter blood sugar control reduces those complications by as much as
60%. ڈاکٹر نیتن کہتے ہیں بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے ان پیچیدگیوں میں 60-70% تک کمی ہوئی۔ محققین یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے مریض کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نیتن کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض پوری شدت سے اس پر عمل کرنے کے باعث نہ صرف بہتر ہو گئے بلکہ اس بات کا امکان بھی بڑھ گیا کہ وہ معمول کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔
And it turns out that although the entire group is doing quite well, including those who were originally
چنانچہ یہ نتیجہ نکلا کہ اگرچہ پورا گروپ بہتر محسوس کر رہا تھا جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدا میں عام دوائیں استعمال کی، تاہم جنہوں نے سخت کنٹرول رکھا ان میں موت کی شرح 33% کم ہو گئی۔ جرنل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محققین اب کوشش کر رہے ہیں کہ مرض کی جینیاتی اور ماحولیاتی وجوہات دریافت کر کے ایسے خلیے حاصل کر سکیں جن سے انسولین بنائی جا سکے، مگر پھر بھی بات وہی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو اینٹی بایوٹکس کے شعبے میں ہونے والی نئی تحقیق کے بارے میں بتائیں۔ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی متعدد انفیکشنز ایسی ہیں جو اینٹی بایوٹکس ادویات کے لیے مزاحمت رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت جو مرض قابل علاج ہوتا تھا اب وہ مہلک بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے اینٹی بایوٹک کا ایک نیا کمپاؤنڈ یعنی مرکب دریافت کیا ہے جس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ وہ جارحانہ جرثوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ وہ جرثومیں ہیں جن سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر صحت کے عہدیداروں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 50 سال پہلے کچھ امراض کے لیے انتہائی مؤثر اینٹی بایوٹکس بنائی گئی تھیں اور اب وہ خطرناک انفیکشنز کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ ان میں بیکٹیریم بھی شامل ہے جو تپیدک کا موجب بنتا ہے، اور دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی اس سے متاثر ہے۔ کبھی بھی یہ فعال ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات جلد کی ایک مہلک انفیکشن ہے جسے مرسا کہتے ہیں، یعنی میتھسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفیلوکس آریس، اور ہسپتالوں اور کلینکوں اور نرسنگ ہومز کے ذریعے یہ پھیل بھی جاتی ہے۔ ریسرچز کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک نئی اینٹی بایوٹک دریافت کی ہے اور جس کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ وہ دوسری ادویات کی طرح غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ اس اینٹی بایوٹک کو ٹیکسوبیکٹین کہتے ہیں، اور اس کی تیاری میں ایلیفتھیریا ٹیریے مادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین کی مٹی سے ملنے والے بیکٹیریا کی ان 10,000 قسموں میں شامل ہے جن کی پہلے کبھی جانچ نہیں کی گئی۔ یہ کمپاؤنڈ نوو بایوٹک کمپنی تیار کرتی ہے۔ کم لوئس بوسٹن میساچوسیٹس کے نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں اینٹی مائکروبیل ڈسکوری سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور اس اسٹڈی کے سینئر آتھر۔ لوئس کہتے ہیں کہ روایتی اینٹی بایوٹکس بھی زمینی جرثوموں سے ہی تیار کی جاتی ہے اور انہیں بیکٹیریل پروٹینز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو جرثومے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ لوئس کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیشتر بیکٹیریا ادویات کی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے اور پھر روک تھام اور بچاؤ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ لوئس کہتے ہیں کہ تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے، پروٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ٹیکسوبیکٹین کا ہدف پروٹین نہیں ہے، اس کے دو مختلف اہداف ہیں۔ یہ اہداف خلیے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھنے نہیں دیتے، چونکہ وہ تعداد میں بڑھتے نہیں اور اس طرح میکانزم کے تحت اس کی کوئی مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مرکب کی جانچ چوہوں پر کی گئی ہے جو مزاحمت کرنے والے جراثیم سے متاثر تھے، اور اس مرکب کے استعمال کے بعد ان کی انفیکشن ختم ہو گئی۔ اس نئے اینٹی بایوٹک کمپاؤنڈ کی وضاحت جنرل نیچر میں بھی کی گئی ہے۔ آنٹیریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری اور بایو میڈیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے گیری رائٹ نے نیچر جریدے میں لوئس کی تحقیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسوبیکٹن اور اس طرح کی ادویات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔
If you find a new antibiotic, you want to be able to find something where that there's not a lot of existing resistance to or that resistance will
اگر آپ کو کوئی نئی اینٹی بایوٹک مل جاتی ہے تو آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت موجود نہ ہو اور یوں ہی آپ کے مقصد کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا یہ مرکب یا کمپاؤنڈ کسی دوا کی شکل اختیار کر سکے گا لیکن لوئس کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا تعین بھی کیا جا سکے کہ آیا اس کمپاؤنڈ کو یا مرکب کو دوا کی شکل دی جا سکتی ہو ابتدا میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ڈیکسوبیکٹین اور اس طرح کی دوسری ادویات کم سے کم 5 سال تک دستیاب نہیں ہوگی کیونکہ ابھی جانوروں پر مزید تجربات کیے جائیں گے اور اس کے بعد انسانوں پر بھی اس کی جانچ پڑتال کرنا پڑے گی بہجت جلانی اردو وی او اے واشنگٹن
اس وقت پاکستان میں منگل کی شام کے ساتھ بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی صبحوں کے 10 چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر پروڈیوسر بیٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر سیڈرک فرینکلن اپنے میزبان انجم ہیرل گل کو اجازت دیجیے خدا حافظ